يعبدونني لا يشركون فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم لا بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك
54 हुई थी, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे उसी को साथ लेकर. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتم من بالخير. پچھلے ہی سبق کی کنٹینیوشن ہے. ہم بہت ہی اہم حصہ پڑھ رہے ہیں. کسی بھی چیز کا جو انجام ہوتا ہے, جو اس کا اینڈ ہوتا ہے, وہ اس کا خلاصہ بھی ہوتا ہے. تو آیت نمبر 53 میں ہم نے دیکھا کہ منافقوں کی باتیں, جس لفاق کی وجہ سے وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے, اس کو ہم نے دیکھنے کے بعد تھوڑا سا نفاق کے اوپر بات دیکھی تھی کہ نفاق شروع کیسے ہوتا ہے اور اس کے مختلف درجے کیا ہیں. اب 54 سے ہم دیکھیں گے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, آپ کہیے کہ آپ اطاعت کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی. یاد رکھیے کہ سورت نساء سے ہم منافقین کے رویوں کو غور سے پڑھتے آ رہے ہیں. گو کہ سورت بقرہ میں اس کا تذکرہ تو تھا, لیکن ہم نے سورت نساء میں دیکھا تھا کہ تین چیزیں منافقوں پر بہت ہی بوجھل رکھتی ہے, کل بھی تھی آج بھی ہے. سب سے پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت. کوئی بات قرآن میں آتی تھی تو مان جاتے تھے کیونکہ انکار نہیں کر سکتے, لیکن جو ہی کوئی بات ایسے لگتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے, حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے, تو اس وقت چونچا کرتے تھے, کہتے تھے یہ کہاں لکھا ہے, کس جگہ لکھا ہے, یہ کیا رول ہے, یہ تو بس ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے, یہ ڈسکریمینیشن ہے. یعنی کچھ اس قسم کا ان کا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے بات سن کر اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. دوسرا حکم جو منافقوں پہ بہت ہی بوجھل تھا وہ تھا جہاد اور قتال, اس کے لیے نکلنا, کیونکہ اس کو جان بہت پیاری ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ شخصی اطاعت نبی کی کیوں نہیں مانتے تھے, کہ منافق اپنی انا بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ اس کو اپنی ذات کی ڈسگریس سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے حکم دے اور میں اس کو مان لوں, کیونکہ وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتا ہے. تیسری چیز جو منافقوں پہ بہت بوجھل تھی وہ ہجرت تھی, کیونکہ ہجرت میں عموماً مال لگتا ہے. تو آپ دیکھیے, شخصی اطاعت کے پیچھے نفس ہے, جہاد اور قتال کے پیچھے جان ہے, اور ہجرت کے پیچھے مال ہے. لہذا ان سب باتوں کو کرنے کے بعد جو ہم نے نفاق کے بارے میں بھی کی, پہلا حکم جو ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کہو لیکن اطیع اللہ کے بعد وہ اطیع الرسول کرنی ہی پڑے گی, مانو کہ نہ مانو کرنی پڑے گی. تم جو مرضی کرو, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہنسو یا رو, ہنستے ہوئے بھی کرو روتے ہوئے بھی کرو, کیونکہ تم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا. تو لہٰذا ہم سب کے لیے بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے. پھر اگر فائن تولو, پھر اگر تم منہ موڑتے ہو, پھر بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا, تو فائن نما علیہ ما ہم ملا, تو سن رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمے تو صرف وہی ذمہ داری ہے جو اس پہ ڈالی گئی. کیا ذمہ داری ہے اس پہ؟ وما علینا الا البلاغ, پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. وعلیکم, اور تم پر. کم کون ہے؟ پوری امت. منافقین کے سب ظاہر خطاب ہے, لیکن ہم سب جو امت مسلمہ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں, ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ ما حملتم, جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی. اب بتائیے سوچ کر کے ما حملتم کیا ہوگا؟ شریعت, احکامات الہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو چوں چرا کیے بغیر ماننا ہی پڑے گا, شور کرنے کی ضرورت نہیں, جو مرضی اپنے آپ کو کہو, تو گویا کہ پتہ چلا کہ اپنے حصے کا کام کرو. اس میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے. منافق کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ میری مرضی سے دین بنے. اس کو شریعت کو ماننے سے زیادہ شریعت بنانے کا شوق ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے احکامات ہوں, جس میں پردہ بھی نہ ہو, جس میں صدقہ بھی نہ ہو, زکات بھی نہ ہو, اور جس میں سود کا تو ذکر ہی نہ ہو, اور جس میں تھوڑا بہت گانے بجانے, ہنسنے بولنے کا حکم دے دیا جائے, میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں. حالانکہ اللہ نے ہمیں شریعت سازی کے لیے نہیں بلکہ شریعت کو ماننے کے لیے دنیا میں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو صاف بتا دو, مانتے ہو کہ نہ مانو تمہاری مرضی ہے, لیکن تمہاری اوقات ہے. اب کسی گھر کا تصور لائیے کہ گھر کی ماسی بیگم صاحبہ سے وہ توقع کرے جو اس کے کرنے کا کام تھا, اور بیگم صاحبہ وہ کام کرنے لگ جائیں جو ماسی کرنے آئی تھی، یعنی ماسی گھر کی بیگم بن جائے، وہ اس کے شوہر کے ساتھ گلچھڑے لڑانے لگ جائے اور بیوی کو گھر کے کاموں میں ڈال دے، تو کیا اس گھر کا نظام چلے گا؟ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک انسان کو ہمیشہ اس چیز کی فکر لگی رہنی چاہیے کہ کیا میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بس سنیں اور مان جائیں۔ سمعنا کے بعد صرف ایک ہی ہماری جاب ہے اور وہ ہے اطعانا، بس اطاعت کرنی، نہ اعتراض اور نہ جھگڑا۔ ہم سمعنا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سالنا، پہلے سنتے ہیں نا، پھر سوال کرتے ہیں، حجتیں، عذر، تماشے، کھیل، یہ وہ، دس دیٹ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسری ذمہ داری جتنی مرضی اچھی طرح سے نبھا رہے ہو، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اصول مل رہا ہے اجتماعی زندگی کا، اور وہ کیا ہے کہ نظم و ضبط۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کی فکر کرے جس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں اس کے بارے میں مزید بھی وضاحت ہونے والی ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ایجنڈا دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی جماعت، کوئی گروہ اور آن دی ہول امت پنپ نہیں سکتی جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری کی فکر نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ جب بھی چند لوگ مل کے کہیں بیٹھتے ہیں نا، تو پھر وہاں انفرادی سطح پر کچھ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پتہ کیا پتا کہ ایک غزوہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو بنی تمیم کا ایک شخص تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے دل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، عدل کیجیے۔ نعوذ باللہ، گویا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا جس کو خیال تھا اس کو دیں، اللہ کے نبی دوسرے کو دے رہے تھے۔ اس کی گستاہی کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک، تباہی ہو تیری، میں یاد اسلم عادل، میں یاد اذا لم عادل، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کرتا، یعنی تمہیں عدل کی باتیں سکھانے والا اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں کوئی جماعت بنے گی، اجتماع ہوگا، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے، بعض دفعہ کسی کو اپنے امیر سے بھی شکایت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادتی بھی کرتا ہوا بظاہر دکھے، لیکن ایسی صورت میں یہ آیت ایک رول ماڈل ہے۔ اس کو مد نظر رکھیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ کرتا جائے اور دوسرے کو اللہ پہ ڈال دے۔ اگر وہ کچھ غلط کرے گا، وہ کسی کی سائڈ لے گا، تو اللہ کے ہاں جواب دے، کہیں ایسا نہ کہ اس کا محاسبہ کرتے کرتے آپ اپنی ذمہ داری اور کوتاہی کرنے لگ جائیں، اور حساب کرنے کرتے کرتے حساب کرانا پڑ جائے۔ ایسے وقت میں یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ بعض سب ہوتا ہے کہ جب بیچ میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے دلوں میں، تو لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہ چلو چھوڑو جی، ہمارے تو ملک کے حکمران نہیں اچھے، ہم ٹیکس کیوں دیں، ہمارے تو ملک کے اندر بہت ہی بے انصافی ہے، تو پھر ہم انصاف کی بات نہ کیا کریں۔ تو یاد رکھیے، آج امت مسلمہ ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی ہونے کے بھی ناطے، میری اور آپ کی ذمہ داری پھر بھی نہیں ہٹے گی، چاہے سارا سیاستدان برے ہو جائیں، ساری عدلیہ خراب ہو جائے، ساری پولیس خراب ہو جائے، سارے محکمے خراب ہو جائیں، لیکن فرمائے ما ہم مل تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو کام کہا گیا تھا وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا کر اور اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ مل کر لوگ جو جیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے جس کا حکم اب ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کس طرح اقامت دین کا کام اگر ہم کریں، دین کو ہم قائم کیسے کریں گے اگر ہم اللہ کا ایک گروہ نہیں بن پاتے، اگر ہم اللہ کے نام پر جڑنے والے، اگر اللہ کے رسول اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ تو لہٰذا آگاہ کرنے کے بعد فوراً دوسری طرف بات کر دی، وَإِن تُطِعُوهُ، پھر اگر تم ان کا کہنا مان لو، تو تَهْتَدُوا، آپ آ جاؤ گے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، ایک جملہ ہے صرف، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے۔ اب دیکھیں ہو کی ضمیر کیا ہوتی ہے، واحد، اطیع اللہ اور اطیع رسول تھا، لیکن یہاں کیا ہے، تطیعو، رسول کی طرف اشارہ، کیونکہ رول ماڈل تو سامنے رسول ہوتا ہے، اللہ بھی کچھ فرماتا ہے تو رسول ہی کے ذریعے سے کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا فرما دیے کہ بس ہدایت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، دل کی خوشی سے کرو، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، صاف صاف۔ یعنی یہ ہے اللہ کے نبی کا کام. اگر آپ اسی آیت کے شروع میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, ٹھیک ہے, تو مَا حُمِّلَ کیا تھا, بلاغ المبین, یعنی اس کا جوڑ آیت کے آخر سے جڑتا ہے, گویا کہ اللہ کے نبی کا کام جو تھا وہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا تھا, منوانا نہیں تھا, کیونکہ منوانے کی صورت میں بدلنے کا ڈر ہوتا ہے. بعض دفعہ جب لوگ اسی طرح سے دین نہیں مانتے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کو بدل دو تاکہ لوگ تو خوش ہو جائیں, تو کہا نہیں, اللہ کے نبی کو بھی کہہ دیا, پچھلے سبق میں بھی ہم نے سورۃ الانعام کی آیت پڑھی تھی کہ اگر آپ کو ان لوگوں کا اعراض کرنا برا لگتا ہے تو جا کے آسمان سے سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیں یا زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود لیں, ہم تو ان کے لیے کوئی معجزہ دینے والے نہیں. تو نبی بھی اصرار کر کے دوسروں کی ہدایت کو اللہ سے نہیں مانگ سکتے. لہٰذا یہ بات کرنے کے بعد اب اگلی آیت بہت ہی اہم آیت ہے, آیت 55, اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں, خلافت سے خلیفہ بننا, بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور سمجھنے کے قابل بھی ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ ہے تم سے, تم میں سے ان لوگوں اور نیک عمل کرے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. کیسے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی, الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے لوگوں کو, یعنی جس طرح اس نے تم ان سے پہلوں کو غلبہ دیا تھا ان کو بھی دے گا. یہاں نمبر 1 لکھ لیجئے, یعنی اللہ کے وعدے کی پہلی شق, فرسٹ ٹائپ آف اللہ پرومس کیا ہے, کہ اللہ تمہیں ویسا ہی غلبہ دے گا جیسے اس نے تم سے پہلوں کو دیا تھا. دوسرا وعدہ, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا. اللہ نے انسانوں کے لیے کون سا دین پسند کیا؟ سورۃ مائدہ کی پہلی آیتوں میں کیا کہا, وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تو دوسرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے, کیا دین لوگوں کو ضرور دے گا, غالب ہوگا, یعنی وہاں دین جو ہے وہ غالب ہو جائے گا, مسلمانوں کی خلافت ہوگی جہاں, وہاں دین بھی اللہ کا غالب ہوگا. اور اگر کسی ملک میں اللہ کا دین غالب ہو تو یقیناً وہاں مسلمانوں کی خلافت. یہ دوسری بات کر دی, گویا کہ بتا دیا کہ دین پورا ہے اور ادھورا دین نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. تیسرا وعدہ, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, ولیبدلنہم, اور البتہ ہم ضرور بدل دیں گے ان کو, من بعد خوفہم امنا, ان کے خوف کے بعد امن میں. تیسرا وعدہ کیا تھا, کہ آج جو خوف ہے ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں پر جو حالات ہے, ایمرجنسی کی کیفیت تھی, آج کی زبان میں کہہ لیجئے جیسے کرفیو لگتا ہے نا کسی ملک میں, وہ حالات ہے, کبھی فلاں قبیلے کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتا, فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں, کل قریش مکہ کی طرف سے ایک خوفناک سازش پکڑی گئی, آج ابو عامر راہب کا ایک منصوبہ جو تھا وہ کھل گیا. حتیٰ کہ ہجرت کے بعد 5 سال تک مسلمان مسلسل خوف اور ہیبت میں تھے, کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو آج کی رات میرے گھر کا پہرہ دے اور میں اطمینان سے سو جاؤں. صحابہ کرام راتوں کو ہتھیار باندھ کے سوتے تھے, ذرا سی آواز آتی کوئی مسئلہ ہوتا تو لوگ فوراً کہتے کچھ ہو گیا. ایک موقع پہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے صلح کیا تو صحابی نے آ کے خبر دی عمر کو, عمر بہت بڑی بات ہو گئی, کہا کیا غسانی آ گئے, کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا, یعنی حملہ لڑائی جنگ ہر وقت سے خوف تھا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ سارے منظر بدل دوں گا. اور آپ دیکھتے ہیں تینوں وعدوں کے اندر بار بار حرف تاکید ہے, لام بھی ہے کثرت میں اور شد بھی ہے, اور تینوں افعال میں مضارع کا صیغہ ہے, مستقبل کی بات ہے یا حال کی ہے, لیکن اس سے پہلے لام مفتوح ہے, لام پہ فتح ہے, اور بعد میں نون مشدد ہے, تو گویا کہ نہایت تاکیدی بات ہے. کرو گے کیا جب یہ ہو جائے گا, یا وَدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے, یعنی ان کو اتنا فائدہ ہوگا اس سارے معاملے میں کہ وہ صرف اللہ کے بنے گے. اچھا, اتنے وعدے اللہ کے پورے ہونے کے بعد بھی, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو فاولائک ہم الفاسقون, تو یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے وعدے ہیں, کیا پھر وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ اب یہ آیت قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے, خاص طور پہ سورۃ نور کے ناطے سے اس کا بہت ہی زیادہ چرچا بھی ہے. تو اب ہم سمجھیں گے کہ یہاں لفظ خلافت سے کیا مراد ہے, کیونکہ اصل میں لفظ خلافت سمجھیں گے تو اس کے بارے میں جتنے شبے ہیں, شبے کیا ہیں, کیا یہ وعدہ اللہ کا آج کے مسلمانوں سے, دوسرا اس میں کیا ہے کہ کیا یہ وعدہ ماضی کے مسلمانوں سے تھا, کیا صحابہ کرام سے تھا, اور کیا یہ وعدہ پورا ہو گیا, یا پھر اس کا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے یہ مستقبل سے. یہ ساری باتیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بتا دیا. تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اس کو تین مختلف معنوں میں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے صحابہ سے ایک ایمان چاہا تھا, سمینا کے بعد اتانا, بیچ میں منافقین کی بات آ گئی کہ وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں, ان کو بات اچھی نہیں لگتی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہاں مراد وہ مسلمان نہیں ہے جو مردم شماری میں مسلمان ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سے رسمی کلامی مسلمان نہیں ہے, یہ پہلی بات لکھا ہے. یہاں اللہ کے اس وعدے سے مراد وہ مسلمان ہے جو ایمان کے سچے, اخلاق کے اعلیٰ اور اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں, جو اللہ کے پسندیدہ دین کو پسند کرنے والے ہوں, اللہ کے دین کی اتباع کرنے والے ہوں, ہر طرح کے شرک سے پاک ہوں, خالص اللہ کی بندگی اور غلامی کے پابند ہوں, یہ صرف زبان سے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ ہوں, عمل سے بھی دکھائیں. اگر تو یہ وعدہ ماضی میں بھی تھا, حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. کیا مطلب؟ میں بھی مسلمان ایسے ہوں گے, ان صفات سے متصف ہوں گے, اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. بات واضح ہے نا؟ چلیے اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ایک دوسری رائے لوگ لیتے ہیں کہ جی یہ وعدہ صرف اور صرف صحابہ کرام سے تھا, اللہ تعالیٰ کا خلافت راشدہ اس کی دلیل ہے, تو پھر اس کی وجہ کیا سمجھ آئی کہ صحابہ ایسے تھے؟ بات سمجھ آئے؟ چونکہ صحابہ میں وہ ساری صفات تھیں جس کا اللہ تعالیٰ یہیں پہ آ گئی. ٹھیک ہے, بعض لوگ خلافت کو محض حکومت اور فرماوائی کے ناطے میں لیتے ہیں کہ بس اس سے مراد ہے کہ ان کو لیڈرشپ مل جائے گی, اتھارٹی مل جائے گی, غلبہ مل جائے گا, جگہ مل جائے گی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بس جس کو بھی دنیا میں غلبہ چاہیے وہ مسلمان ہو, چاہے جو مرضی کام کرے. حالانکہ عملی طور پہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب جگہ مسلمان کامیاب نہیں ہے. بہت جگہ آپ دیکھیے دنیا کے حصے ایسے ہیں غیر مسلموں کی حکومتیں اور بڑی کامیاب حکومتیں. تو پھر بات کا مطلب کیا بنا کہ لوگوں نے اس کی تفسیر صحیح نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہم سب کو پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے کہ نام کے مسلمان بننے کی بجائے کام کے مسلمان بنو. تو قرآن پاک میں یہ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا. ایک اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا. کہاں آیا؟ سورۃ بقرہ میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو صاحب اختیار بنا کر پیدا کیا گیا, ول پاور دی گئی تھی. ٹھیک ہے, دوسرا معنی اس کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا اور جس طرح سے اس نے حکم دیا اس طرح سے حکومت کرنا. تو اس سے مراد تو ہر نیک بندہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے, اور کافر اور فاسق جو ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں. تیسرا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دور کی غالب قوم کے بعد, پہلے ایک قوم آتی ہے, ایک جنریشن آتی ہے, اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے. اگر آپ ان تینوں معنوں کو دیکھیں تو بات بالکل نتھر کے سامنے آتی ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ جب لوگ اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اندر غلبہ دے گا, اور یہی قانون کل تھا, یہی آج ہے. آج ہم کیوں رسوا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر, تم ذلیل ہوئے دنیا میں تارکِ قرآن ہو کر. کچھ اس قسم کا شعر علامہ اقبال کا. خلاصہ کیا کہ وہ تو دنیا میں بہت عزت پا گئے تھے اس قرآن پہ عمل کر کے, اور آج تم رسوا ہو گئے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز پر لے کر جائیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. حالانکہ حضرت علی کے دور میں بہت خوف تھا, امن کا دور نہیں تھا, جنگیں بھی ہوئیں, فتنے بھی بہت سارے تھے, لیکن چونکہ اسلام پر عمل تھا, بنیادی طور پہ مسلمان جو تھے وہ اسلام سے قریب تھے, اللہ نے ان کو خلفاء راشدین میں شامل کر دیا. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں, اس طرح اپنے آپ کو ہم نے غلط کر دیا کہ جس کے اندر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا اس کا انجام پڑ رہی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف, جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کا نام بھی آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر ہے, حضرت عمر کو ایرانیوں کے مقابلے پر خود جانے کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے کی تھی. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ خلاصہ یہی تھا کہ اگر ہم اللہ پہ نظریں رکھیں گے, اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی, تو چاہے ہماری فوج تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, یہ یاد رکھو کہ فتح ہمیں ہی ہوگی. کیونکہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اس بات کا کہ یقیناً فتح ہمیں ہوگی, کیونکہ وعد اللہ الذین آمنوا. چلیے میں جب تک اپنے اوپر نہ لیں بات پوری سمجھ کوئی نہیں آتی. کوئی دین کا کام ہمیں کرنا ہے, کس کے اوپر نظریں رکھیں گے؟ آف کورس اللہ پہ نظریں, اللہ ہی کرے گا. یا کنابدو یا کنستن. دوسری چیز کیا دیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں جس کا ذکر اس میں کیا, آمنوا وعملوا الصالحات. اگر ہم ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ ٹھیک کام کر رہے ہیں, نظریں اللہ پہ, وہ کام ہو کے رہے گا. یہ ایمان کی کمزوری ہے جو پہلے ضمانتیں لیتے ہیں, کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا, کون کرے گا, کدھر سے ہوگا. یاد رکھیے, دین کا کام صرف انہوں نے کیا جنہوں نے اللہ پہ نظریں رکھی. آج دنیا کے حالات کیوں تنگ ہیں, یعنی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کئی مختلف قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کسی نے کہا کہ فلاں بڑے شوق سے کسی مسجد میں داخل ہوئے تھے, پھر کچھ دن دیا, کہا کہ نہیں بھائی ادھر تو بہت سیاست ہے. یہ مجبوریاں آج آج کیوں اسلام اپنی اصل شکل میں نہیں دکھ رہا اتنا دین ہونے کے باوجود؟ کیونکہ آج ہمارا وہ کردار نہیں ہے, نظریں اللہ پہ نہیں ہے. دیکھیے وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا اور اپنے لشکر کی ضرور مدد کرے گا. اسلام میں قیم کا مقام وہی ہے جو موتیوں کے ہار میں رشتے کا مقام ہے. رشتہ ٹوٹتے ہی موتی بکھر جاتے ہیں اور نظم و ضبط درہم برہم ہو جاتا ہے, اور پراگندہ ہو جانے کے بعد پھر جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی موتیوں کی مالا اگر ادھر کھل جائے تو وہ ایک ایک موتی پھر اٹھانا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب تعداد میں قلیل ہے, مگر اسلام نے ان کو کثیر اور اجتماع نے ان کو قوی بنا دی ہے. لیکن کے الفاظ ہیں, حضرت علی کے الفاظ ہیں. آپ یہاں کتب بن کر جمے بیٹھے رہے اور عرب کی چکی آپ کو اپنے گرد گھماتے رہے, یہاں سے بیٹھے بیٹھے جنگ کی آگ بھڑکاتے رہے, ورنہ اگر آپ ایک دفعہ یہاں سے ہٹ گئے تو ہر طرف سے عرب کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, اور نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ کو سامنے کے دشمنوں کی بنسبت پیچھے کے خطرات کی زیادہ فکر لاحق ہوگی. ادھر ادھر ایرانی آپ ہی کے اوپر نظریں جما دیں گے کہ یہ عرب کی جڑ ہے, اسے کاٹ دو تو بیڑا پار ہے. اس لیے وہ سارا زور آپ کو ختم کر دینے پر لگا دیں گے. رہی وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اس وقت اہل عجم بڑی کثیر تعداد میں ہے, ہر دفعہ ہم نہیں روتے ہیں نا, کافر بہت ہیں, کفر بہت ہے, نان مسلم کی کوششیں بہت ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ دشمن بہت زیادہ آگے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ان سے لڑتے رہے تو وہ کچھ کثرت تعداد کے بل پر نہیں لڑتے رہے, بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت نہیں آج تک ہمیں کامیاب کرا ہے. سونے کے پانی سے لکھے جانے والا یہ خط آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے نہج البلاغ, عربی کی, اردو میں اس کا ترجمہ ہے, اس کے اندر آپ کو یہ کوٹیشن مل جائے گی. کس طرح سے آپ دیکھیے ہمارے اسلاف تھے. میں سوچتی ہوں کہ آج دین کو نقصان دینے والے دنیا دار کم, دیندار زیادہ ہیں، کیوں ترقی رکتی ہے، کیوں آج ہم دین کے کام کر ہی نہیں پاتے؟ اصل فوکس نہیں ہے، ایک کام میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ دوسرے کا اصل بھی بھولنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب تک مسلمان مسلمان رہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ سورۃ آل عمران میں کتنی دفعہ آپ نے پڑھا، تم ہی بلند ہو، شرط ہے کہ ان کنتم مومنون انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ تو اصل وعدہ اللہ کا وراثت میں پائے والے اسلام سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسلام کبھی ورثے میں نہیں ملتا، باپ کا بیٹا بیٹے کا بیٹا یہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں آمنو کے بعد عامل الصالحات کی جو اہمیت ہے وہ باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، کہ چونکہ اس کا باپ آمنو تھا عامل الصالح آتا اس کے بیٹے کو بھی آگے کر دے، اللہ پٹک کے مار دیتا کنان کو، چاہے وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ایسا گروہ ہو جو اللہ کے نام کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے نمبر ایک سنجیدہ ہو، سیریس مائنڈیڈ لوگ۔ دوسری بات یہ کہ ان کی نظریں اللہ پر ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اس راستے میں آنے والے ہر خطرے کو اپنے لیے ایک آنر سمجھنے کی عادت ہو۔ بہت ہی کل غور کرا میں نے بیٹھ کے دوبارہ ان چیزوں پہ، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ جو قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی پڑھاتے رہتے ہیں نا، آخر یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آخر اس قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ تو جو تقاضے قرآن کے سامنے آتے ہیں نا، اس میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ کہ بندے بن جاؤ۔ بندگی، تین تقاضے لکھ لیں آپ کو یہ آیت بالکل سمجھ آئے گی، بلکہ اس کی اگلی بھی ساری آ جائیں گی۔ آج کا سارے کا سارا سبق ایسا ہے کہ جیسے ایک لڑی میں بھی رویا ہوا۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ قرآن میں پڑھوا کر؟ نمبر ایک، تم بندے بن جاؤ، تمہاری نمازیں ٹھیک ہوں، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، تعلق باللہ ٹھیک ہو، تم اس دنیا میں اللہ کے نمائندے بن کر جیو، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے باقی چیزیں کھوکھلی ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ میں اور آپ اپنے اوپر آ جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر لیں اس کو، کیونکہ 18 پارے ہم نے پڑھ لیے۔ کیا میں نے قرآن کا یہ پہلا مطالبہ، پہلا تقاضا نبھایا؟ کیا ان 18 پاروں نے مجھے بندگی رب کا سبق دے دیا؟ بن گئی ہوں رب کی بندی یا ابھی بھی نفس کی بندی، معاشرے کی بندی، حالات کی بندی، مجبوریوں کی بندی، فائدوں کی بندی، مصلحتوں کی بندی ہوں؟ اب یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ لے۔ پہلا حکم سورۃ بقرہ 21 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ تم اس کے بندے بن جاؤ۔ سورۃ فاتحہ میں پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ ایاک نعبد ویاک نستعین، اور دعا کیا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ ساری دنیا کو دین سکھا دیں، ساری دنیا میں آپ کے نام کے ڈنکے بج جائیں۔ یاد رکھیے، لوگ جو آپ کو سمجھتے ہیں اللہ وہ نہیں سمجھتا۔ ہمیں بہت بڑی غلطی لگتی ہے جب لوگ ہمیں کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بھی یہ سمجھتا۔ اللہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اگر آپ اس کے بندے نہیں بنے، اگر آپ کا اپنا دل رب سے نہیں جڑا، اگر آپ خود صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ جب تک آپ اس کے اوپر نہیں رہیں گے، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے قرآن کی اصل دعوت لی۔ اور حقیقت مانیے کہ قرآن جس چیز کی دعوت دیتا نا، وہ رب کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہر نبی اور رسول کی مشترکہ دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آج میری کمی اس میں ہے، ماننا پڑے گا، اس کے بغیر مجھے اپنے گناہ نہیں نظر آئیں گے، مجھے اپنی کمیاں نہیں نظر آئیں گی، مجھے اپنی محرومیاں بھی نہیں نظر آئیں گی، اور مجھے اپنے اوپر پڑنے والے مسائل اور تکلیفیں نظر آتی ہی رہیں گی اگر میں نے یہ بات نہ مانی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بجینہ کی آیت 5 میں کہتے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا، یہ مطلب ہے، سوائے اس کے کہ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ اور آخر میں کہا گیا، ذالک دین القیمہ، سیدھا سیدھا دین یہ ہے۔ دو جماعتیں پڑھے ہوئے بندے کو بھی یہ لفظ سمجھ آتا ہے کہ بندگی عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کس طرح اپنا بناتا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک جینا بھی نہیں سیکھا، واللہ ہمارے تو دنیا سے جانے کے دن آ گئے۔ پتہ نہیں کس وقت بات چلی جائے، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم جیئیں گے بہت؟ اور اگر ہم نے بندے بن کر جینے کے بغیر دم توڑ دیے، یقین کریں ہم نے زندگی کا لطف ہی نہیں اٹھایا. آپ کہتے ہیں اچھا بندگی، بندہ بندہ کیسے بن جاؤں؟ کیونکہ اس آیت میں بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے وعدے ہیں. اب ان کو سب یا بدون نہیں، پہ یہ ساری بات آپ سن رہے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، بندے بنیں گے. اور عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، پست ہو جانا، بالکل ہی بچھ جانا. عربی زبان میں الطریق المعبد اس راستے کو کہتے ہیں جو مسلسل چلنے کی وجہ سے پامال ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں گی کارپیٹ سے. کسی جگہ کارپیٹ بچھا ہو نا، اور جہاں سے زیادہ وقت لوگ گزرے تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ اکثر دب جاتا ہے نا، دھبے پڑتے ہیں. ایسا راستہ جس پہ مسلسل لوگ چلتے جائیں چلتے جائیں، دب جائے، خراب ہو جائے، تو کہتے ہیں طریق المعبد، دبا ہوا راستہ مسلسل چلنے کی وجہ سے. کوئی اونچی نیچی چیز اس میں نہیں رہتی. اسی طرح پھر کسی جانور کو سدھایا جائے، ٹیم کیا جائے، اور وہ اپنے مالک کا ہر حکم ماننے لگ جائے، محض اشارے یا لگام کی ذرا سی حرکت پہ وہ سمجھ لے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کس طرف مڑنا ہے، مجھے رفتار تیز کرنی ہے، مجھے کم کرنی ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ معبد ہی آتا ہے. معبد کہہ لے یا معبد، طریق المعبد اور یہاں خالی معبد. البعیر المعبد کہتے ہیں اس اونٹ کو جسے خوب سدھایا ہو، ٹیم کیا ہوا، جو پورے طور پر اپنے مالک کے اشاروں پر حرکت کرے. ابو حیان الاندلسی ایک بہت بڑے یعنی ڈکشنری ہولڈر آپ کہہ لیجیے، عربی لغت میں ان کا بڑا نام ہے، کہتے ہیں کہ عبادت تو تذلل کا نام ہے، جھک جاؤ، ٹوٹ جاؤ، توڑو اپنے آپ کو. اور جمہور بھی یہی کہتے ہیں، کسی کے آگے بنا اطاعت اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ پورا قرآن آپ کو اس بات کی گواہیاں دیتا ہے کہ جب قومیں دوسروں کی غلام ہوتی ہیں تو اللہ ان کو کبھی فرعون کے جنگل میں لے آتا ہے، کبھی دوسروں کے، اور جب وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی بڑائی کو مان جاتی ہیں، اللہ سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے. تو لہٰذا پہلا تقاضا میرے اور آپ سے کیا ہے کہ ہم عابد بنیں. عبادت اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اس وقت گنجائش نہیں ہے. بس ایک کوٹیشن آپ کو عبادت کی کہتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، کہتے ہیں کہ لفظ العبودیت، اردو میں سمجھ آ رہا ہوگا، اتنا تو الحمدللہ باب بھی تھوڑا سا لفظ میں لفظ اردو کا جو لفظ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ عبودیت کا لفظ کیا ہے؟ تضمنو زمانی ترجمہ کرے ذلی و کمال الحبی. عبودیت کا لفظ حد درجہ بچھ جانے اور حد درجہ محبت کرنے پر مشتمل ہے. محبت کی بھی انتہا اللہ سے، اتنا پیار کہ ٹوٹ کے چاہیں اپنے رب کو، اکیلے میں اس کو یاد کریں، تنہائیوں میں اس کے ساتھ پیار کریں، اس طرح جھکیں جھکیں ٹوٹیں کہ بس آپ اپنے رہے ہی نہیں، نئے سرے سے آپ رینوویٹ ہوں، آپ کو دوبارہ لوگوں کہہ لیجیے، یا وہ بچے جو ایک چیز بناتے ہیں نا توڑ توڑ کے جو اسی سے بناتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لیگوز، اس کی طرف دیکھیے کتنی دفعہ بچے توڑتے ہیں پھر اسی سے نئی چیز بناتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے دوران ٹوٹ جاؤ، اور اگر ہم نہیں ٹوٹیں گے نا تو بڑی سخت طرح سے بھی ٹوٹ ہوتی ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یا عبدوننی، میری عبادت کریں گے. اب خود سے پوچھیے، ہے اللہ کی عبادت آج ہمارے معاشرے میں؟ آج کے مسلمان عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے ایک بڑا مختصر سا محدود ہے عبادت کا، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک ہی سٹریچ میں، سوم و صلات کی پابند، بڑے عابد ہیں، نہیں بلکہ شیر بنا دیے ظالموں نے عبادت کو، تو پتہ نہیں کیا کھیل سمجھ لیا، ملا کی دوڑ مسجد تک اور نہ جانے کیا کچھ. آج ضرورت ہے مسلمان کو صحیح معنوں میں عابد بننے کی، اپنے رب کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی پھر، واللہی کسی دنیا کے سہارے سے آپ نہیں ڈریں گے، کسی کو سہارا نہیں سمجھیں گے. کوئی گارنٹی، کوئی کچھ کہہ دے، کچھ تو ہو، کوئی تو ہو، کچھ بھی نہیں ہے. آپ بولو چلتے ہو ہمارے ساتھ تو چلو. ایسے جس کو کہنا چاہیے نا کہ سر ڈالنے والے لوگ ہی جیتتے ہیں، یہ بھی تاریخ گواہ ہے. اللہ مدد ہی صرف ان کی کرتا ہے جو سارے سہارے توڑ کے اس کے طرف چل کے آتے ہیں. کبھی بدر میں پتہ نہیں ہونی تھی اگر آج کے مسلمان ہوتے. شورٹین لینے والے انشورنس سے لے لے کے گھر بیٹھنے والے ہوتے, کبھی ان کو متا نہیں ملنی تھی. تو ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے اگر چلے جاتے اس شوق میں کہ چلو ہم بھی جا کے جنگ جیتا ہے, سب نہیں مر کھپ جانا تھا وہاں. اور یہ باتیں واللہ ہی میں آپ کو بتاؤں, میں جس بات نہیں کہہ رہی, میں بالکل ایموشنل نہیں ہوں. مجھے نہ کوئی سانس چڑھا ہوا ہے نہ میرا سر گھوم رہا ہے. میں اس وقت اسمائل بھی دے سکتی ہوں, میں غصہ بھی کر سکتی ہوں, میں اتنی ریلیکس ہوں. لیکن اس پیغام کی سچائی آواز میں سختی لاتی ہے, کیونکہ آج ہم مسلمانوں میں یہ کمی ہے. روتے حکومت کو ہیں, برا سیاستدانوں کو کہتے ہیں, فائدہ بینکوں سے مانگتے ہیں, برے بھلا رشتے داروں دوستوں کو کرتے ہیں. سارے بڑے کراس لگا کے کہہ دیجئے یا کا نابود و یا کا نستعین, کوئی آپ کو جیت ہی نہیں سکتا. نہ قابل اللہ کی عبادت کرنے والے کی. علامہ اقبال نہیں کہتے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہی. صحابہ کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ جاتے تھے کہ ان کو راستہ دے دو بھائی, ان کے سر نہ لگنا. آج ہمارا حال ہے ہرڈ مصیبتیں, مجبوریاں, پریشان. جی رما کچھ جی بولے تاکہ آن لائن والے بھی سن سکے. ادھر فون کے پاس چلی جائے.
میں یہ تو نہیں چاہوں گی کہ کوئی اتنا بڑا کام, لیکن جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں یا سنتے ہیں, کیونکہ جب ہم توکل اللہ پہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کو خود رابطے بناتے ہیں. تو یہ 110% بات بالکل صحیح ہے. بس میں یہی شیئر کر رہا تھا, میں وہ اس طرح کوئی کام نہیں کر رہی, لیکن
جو بھی کر رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں نا, کچھ نہیں کر رہی ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کن حالات میں اور کس اندھیرے میں روشنیاں چلانے کی کوشش میں. یہ ہو گئی تب, اور یہ سب سے نہیں ہوتا, اس درجے پہ سارے نہیں پہنچتے, ٹائم لگتا ہے. تو یاد رکھیے آدھے تیتر آدھے بٹیر کبھی نہیں کامیاب ہوں گے. ادھر کی گاڑی چلے, ادھر گاڑی کرے, ادھر کرے, حادثہ ہوگا. جی اور دوسرے سوچ کے ہول جائیں گے, جو نہیں کرتا وہ ہولتا ہے اور جو کام کرتا وہ کھیلتا ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ کتنا مزے کا کام ہے. تو لہٰذا پہلا تقاضا اور اپنے آپ کو ٹٹولیے, کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, اب آپ چھوٹے نہیں رہے. 18 میں تو ویسے ہی سویٹ ٹین بھی ختم ہونے والی ہو جاتی ہے. 18 پارے کو آپ اپنی عمر کا 18 سال کر لیں. کیا کہتے ہیں 16 سال سویٹ ٹین, 18, 14, 19 کے بعد تو آپ ویسے 20 میں چلے جائیں گے, پھر تو بوڑھے ہو جائیں گے, کب سمریں گے ہم. اگر جوانی میں جوش اور ایمان نہ ہو تو کب ہوگا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں, اور یہ تقاضا نبھانا پڑے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بنتے ہم اللہ کے بندے, کیا رکاوٹ ہے بندگی کے راستے کی. پہلے ہی تقاضا نہیں پورا ہو رہا, اگلے پہ کہاں جائیں. تو سب سے پہلی رکاوٹ جو بندگی کے راستے کی ہے نا, وہ استکبار, تکبر. سورت مائدہ میں پڑھا آپ نے, نہیں یستن پیپل عیسیٰ, کچھ ایسے لفظ ہیں مجھے بات نہیں یاد, کہ عیسیٰ کو بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. اور جو اللہ کی بندگی کا انکار کرے گا تو وہ پھر جہنم میں داخل ہوگا, داخرین. بلکہ سورت مومن کی آیت 60 میں آتا ہے, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. بے شک ہمارا رب کہتا ہے کہ صرف مجھ کو پکارو, میں تمہاری درخواستیں قبول کروں گا, اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, تو ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو پہلی چیز, سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, کہ آپ اپنے اندر سے اپنے بڑے ہونے کا احساس ختم کریں. جب تک یہ نہیں ختم ہوتا اللہ بڑا نہیں ہوتا, اس پہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ دوسری چیز عدم اخلاص, اخلاص نہیں ہوتا. اب ہم اخلاص کو سمجھتے نہیں, اب اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی گہرائی میں لے جاؤں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیریس ہیں پر ہم سیریس نہیں ہوتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں, ہم مخلص نہیں ہوتے, یہ اتنے نہیں ہوتے. یا اور کچھ نہیں تو کہہ لیجئے کہ درجوں کا فرق تو بہرحال ہوتا ہے. سورہ زمر آیت 2 اینڈ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل اس لیے کیا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنے دین کو مخلص کرتے ہوئے. اللہ اللہ الدین الخالص، اور خوب سن لو کہ دین تو بس بندگی تو صرف اللہ کے لیے خالص ہے. اور بھی اس کے بہت سارے ریفرنسز ہیں. تیسری چیز جو ہمیں بندہ نہیں بننے دیتی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت تخلیقیت اور ربوبیت پہ پورا یقین نہ ہونا. دیکھیے آپ کو یقین ہے نا کہ مثال ہے کہ یہ سیل فون میرے لیے کسی نے بنایا ہے اور مجھے اس کے بغیر کوئی اور بنا کے بھی نہیں دے گا، اور میرا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. آپ کبھی اس کمپنی والے کے سامنے اکڑیں گے نہیں، مہنگا دے سستا دے، جس کو مونوپولی نہیں کہتے، آپ کو لینی ہے ان سے ہی لینی ہے. جیسے مثال ہے کہ ناروے میں میں نے ہر جگہ بس ایک ہی برانڈ کا دودھ کا ڈبا دیکھا، مجھے نہیں یاد کہ سمپل دودھ ایک سے دوسری کمپنی میں، تو ایک ہی کمپنی وہی بناتی، سب وہی پیتے ہیں، گورے پتلے جو بھی لمبے موٹے جو بھی پینا چاہے. اب وہ کہ ہم نے یہ پیتے تو کدھر جاؤ گے، نہیں ملے گا نا. یہ مطلب ہے اس سے ہمیں ابھی دل کی گہرائیوں سے یہ یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارا خالق ہے. اور اس میں وجہ معرفت کی کمی ہے. معرفت کی کمی کس لیے ہوتی ہے؟ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، علم کی کمی. علم معرفت دیتا ہے، معرفت محبت دیتی ہے، محبت بندگی دیتی ہے. یہ سیڑھیوں کے سٹیپس ہیں. ہم نے تو یہ ساری چیزیں کبھی کیا کریں گے روح قبروں میں جا کر کہ جب افسوس ہوگی کہ اللہ ہم نے تو تجھے پائے نہیں. من بندگی کا سوال ہوگا قیامت کے دن قبر کے اندر کہ بتاؤ تم کس کے بندے بن کے آئے ہو. تو ضرورت اس بات کی، یہ جو نماز روزہ حج زکات ہے نا، یہ صرف اور صرف آپ کو اور مجھے بندگی سکھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بندے بن جاؤ. دن میں 5 بار کال آتی ہے، بندے بنو، بندے بنو، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میرے ساتھ اپنے آپ کو رکھو. یہ ہے قرآن پڑھنے کا پہلا تقاضا. ابھی اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا لیکن صرف آپ کو سوچنے کا انداز دیا. دوسرا تقاضا، آپ تو پتہ نہیں کیا سوچ کے آئے تھے یہ قرآن پڑھنے، علم لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، نیکی کے لیے. الحمدللہ اللہ آپ کو اس سے بھی بڑھ کے عطا کرے جو آپ نے سوچا، لیکن آپ غلط جگہ پہ آئے. آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اگر آپ قرآن کے یہ تقاضے پورے نہیں کرنا چاہتے. قرآن پڑھ کے بھی بندہ اللہ کی مرضی نہ سمجھے تو پھر تو اس سے زیادہ بیوقوفی کوئی نہیں ہے. پھر نہ مانے، پھر کہتے اچھا دیکھتی ہوں سہیلیاں کیا کہتی ہیں، میاں کا کیا موڈ ہے، شوہر بچے کیا کہتے ہیں، لیٹ سی وٹ ہیپن، اور لیٹ سی میں وہ جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دوسرا تقاضا کیا ہے؟ شہادت الناس. جب آپ خود اللہ کے بندے بنتے ہیں نا تو اگلا تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ 143 دوسرے پارے کی پہلی آیتوں میں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا کہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ بن جائے تم پر. تم دنیا میں اپنے لیے نہیں آئے، اب تمہیں فکر دوسروں کی لگ جاتی ہے، تمہاری بقا اس طرح. دیکھیے جسم میں خون رہتا ہے تو جسم زندہ رہتا ہے، خون ختم ہوتا ہے تو موت آتی ہے. یہ جو جسم کا خون ہے نا، یہ امت مسلمہ کی شہادت حق کی گواہی ہے. لوگوں کو اللہ کا دین بتاؤ. ہم نے تو اتنی فصیلیں بیچ میں اپنے اور لوگوں کے رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی بنا. کوئی مسلمان بےچارہ ہو جاتا ہے ہم اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، وہ بےچارا اکیلا بیٹھے اس کو اشارے کریں گے دیکھے وہ نیو مسلم ہے، یہ کنورٹ ہوئی ہے، یہ وہ ہے، ان سے شادیاں نہیں کوئی کرتا. کیا کریں جی کہ شادی کیسے کر دیں اس سے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے ہوں گے. ایسی کہانی میں کسی سسٹر کی شیئرنگ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ گئی تو مجھے وہاں ایک نیو مسلم سسٹر دکھی، مجھے بہت اچھی لگی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آتی تھی، لیکن جو مسجد کی باقی عورتیں تھیں ان کا رویہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ غیر مناسب تھا، اس کے ساتھ نہ بیٹھتی اور اسے بات نہ کرتی کیا کہ یہ تو جنہیں مسلم ہے اور پتہ نہیں انہوں نے پچھلی زندگیوں میں کیا کچھ کیا ہوا. اسی طرح کسی ایک کی شیئرنگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں لڑکوں کے ایک ایسے گروپ کو جانتی ہوں جو انتہائی اچھے مسلمان ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں. یہ امریکہ کی بات ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو اسلام پھیلائیں، نمازوں کے بک لیٹس بانٹ رہے تھے، لوگوں کو صفوں کے طریقے بتا رہے تھے، ان کے حال بلیے سے بالکل اسلام دکھتا تھا. تو لیکن وہ انہوں نے جب بیٹھ کے اپنے مسائل بتائے, انہوں نے کہا کہ ہم جب ادھر آتے ہیں ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ دیتے, ہم پہ پریشر ہے ہمارے خاندان دوستوں کا, اور مسلمان ہمیں قبول نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں ہماری شادیاں ہوں تو لوگ ہم سے شادیاں نہیں کرتے, کہ پتہ نہیں پچھلی زندگی کے ان کے کیا گناہ ہے کہ اب ان سے شادیاں کریں. اور ہماری بیٹیاں اب یہ نیو مسلموں کے پاس جائیں, حالانکہ ان کا اسلام دیکھیں تو خود کو شرم آتی ہے. آج وہ تڑپ مجھے اور آپ کو نہیں ہے. ابھی تو اپنوں کو ہی ہم سیدھے کر لیں تو بڑی بات ہے, ہم خود ہی سیدھے ہو جائیں تو بڑی بات ہے, دوسروں کو ہم نے کہاں دینا ہے. ورنہ اتنے مسلمانوں کسی جگہ اور اس ملک کا نصیب نہ بدلے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس درد کو محسوس کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا مقصد دے کے بچایا, اور لفظ امت کے اندر ہی معنی چھپا ہوا ہے. ہم خیال لوگ, اجتماعیت, تم بھیڑ نہیں ہو, تم ایک گیدرنگ نہیں ہو, تم امت ہو. اور امت کہتے ہیں ہم خیال لوگ, لائک مائنڈیڈ. اور آپ دو لفظ لکھیے, ام کس کو کہتے ہیں, ام ماں کو کہتے ہیں, اور امت لکھیے, دونوں کا روٹ کیا ہے, ایک ہی روٹ ہے. میں نے اسے جو تھا وہ کیا اس کو بولتے ہیں سیمینار تھا پیرنٹنگ اے ٹو زی, اس کے انٹرو میں یہ بات سمجھائی تھی, اور بھی ایک دو موقع پہ اس پہ پورا درس بھی موجود ہے کہ لفظ ماں اور امت ایک ہی روٹ ہے. جیسی ماں ویسے بچے. ماں بے مقصد ہے, بیکار زندگی گزاری ہے تو بچے بھی بیکار ہی ہوں گے. مائیں با مقصد ہوتی ہیں تو بچے بھی ماں مقصد ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک امت بننا ہے ہمیں, ایک نصب العین ہو, ہمارے گول ہو, ہم ایک سوچ لے کر نکلیں, ہم پورے نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہاں کہاں اسلام ابھی نہیں گیا. آج آپ دیکھیے کہ کہیں بھی جائیں, مجھے ساتھیوں میں سے کسی نے چند دن پہلے تصویر بھیجی کہ کہاں کہاں سے ویب سائٹ پہ لوگ آتے ہیں, تو جدھر سے زیادہ آتے ہیں وہاں وہ ریڈ کر دیتے ہیں سب, اور جہاں کم ہوتے پنگ کرتے کرتے پھر ڈم ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیے, آپ کا ایک ویب پیج ہے, آپ نے اس پہ کیا محنت کی ہوگی, وہاں کتنے آئے نہیں گئے, اس کا آنا پائی صاحب ہر مہینے کا, روز کا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج آپ کی ویب سائٹ کو صبح سے شام تک کتنوں نے دیکھا ہے, کس ملک سے آئے, کتنی دیر رہے, کتنے لوگ ریپیٹڈ تھے, سب لکھا ہوا. تو میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہی تھی, ایک دو بالکل انیوژل جگہ تھی, تو میں سوچ میں تھی کہ ادھر کسی نے بتایا ہوگا تو گئے, وہ تو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے. عجیب و غریب سے ملکوں سے بھی لوگ کبھی کبھی ویب سائٹس پہ آتے ہیں, اللہ کے بندے ہر جگہ. میں جب بھی نقشہ دیکھتی ہوں تو میں اس میں سے سبز جھنڈے ڈھونڈتی ہوں کہ ہم مسلمان کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گلوب دکھاتے ہیں, وہ تو کسی اور سوچ سے دکھا رہے ہوتے ہیں. میرا فیوریٹ جاب ہے, اگر کبھی بھی وہ ہو نا آپشنس کی کیا چوز کریں, تو میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو جہاز کی موومنٹ ہے. وہ جہاز پہ ایک پتلی لائن دکھا رہے ہوتے ہیں نا, آپ سب سمجھ ہوں گے, میری نظر نقشے پہ تھی, وہ پورا گلوب سامنے ہوتا ہے. کبھی اس کو زوم کر کے چھوٹا کر کے بڑا, ادھر مسلمان ہے, اچھا یہ ہے, پھر ادھر عمر کیسے آئے تھے, اچھا ادھر کیسے اسلام آ گیا, اچھا عرب سے ہی اتنی دور ہے, یہ پہنچے کیسے ہوں گے, اور یہ سب کچھ 24 سال کے اندر ہو گیا تھا دور صحابہ کے اندر, خلفائے راشدین کا دور. ہمارے جھنڈوں میں یہ بات ہی نہیں ہے, ہماری سوچ کم ہے, ہم اس کو کم سوچتے ہیں. سب بہت سے ہیں لیکن سب نہیں ہے. تو ضرورت ہے اس بات کا کہ گواہیاں دو, زمین کے ٹکڑوں پہ گواہیاں دو کہ تم اللہ کے بندے ہو. جہاں موقع ملے کوئی اچھی بات کر دو, ہو سکتا ہے وہ جگہ تمہارا ایک ایسا عکس لے لے کہ جو کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہیاں دے. اور یہ کام نہ کریں گے تو اللہ کے نبی کے خاتم الانبیاء میں سے ہونے کو مانیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے. تو مجھے اور آپ کو یہ کام دے گے, ہم نہیں کریں گے تو کل جواب دہی ہوگی, کل وہاں پوچھا جائے گا کہ کیسے کر کے آئے, کیا کیا. آج تو یہ نہیں لگتا, اتنی بڑی ذمہ داری ہے, یقین کریں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے 6 بچے بھی ہیں نا, تو آپ ان کی تربیت بھول جائیں, آپ ان کا کھانا پینا بھول جائیں, آپ ان کی باتیں بھول جائیں, اگر آپ کو اس کی فکر نہ لگ جائے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو پھیلائیں. ابھی بات کرتے ہوئے یاد آ گیا, سنا اگر سن رہی ہیں تو یہ میرے لیے کسی پیج پہ ڈال چکی ہوں گی, پچھلے دنوں ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے ایک سوال لکھ کے مجھے بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ کسی اسٹوڈنٹ کا یہ کوسچن ہے تو آپ اس کا جواب دینا. اب میں اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں تو, لیکن وہ انشاءاللہ سنا نے اس کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ کیا ہم اس کو دوسروں سے شیئر کریں, اور اگر آپ سن رہی ہیں تو روم میں دے دیں لنک اگر کہیں بھی ہے. یعنی کسی نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے نئی اسٹوڈینٹ ابھی ہے جو نیا کورس ہے سبل اسلام مسیح کی کوئی ساتھی تھی, کہ کس کو دینے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے, اپنے رشتے دار جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیں زیادہ کھانا, یا جو گلوبلی کہیں ہنگر ہے یہ وہ, اس طرح کا ان کا مقصد تھا کہ زیادہ دینے کا ثواب کی طرح. تو انہوں نے پہلے تو یہ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں, تو میں نے ان کو جواب میں لکھ دیا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتی, یقین کریں اتنا خوبصورت جواب تھا اس کلاس جو انچارج تھے ان کا, آپ تک شیئر کریں گے, اگر ابھی نہیں شیئر کیا ہوا تو کر کے آپ کو اسی بلاگ پہ ڈال دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر یہ سوال کوئی مجھ سے 2007-8 سے پہلے پوچھتا تو میرے پاس بھی اس کے بہت سارے جواب تھے, لیکن جب سے میں نے قرآن پڑھا, سبیل الجنہ کورس کیا اور آج تک جو میری ایکٹیویٹیز ہیں, اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھوک سے مرتا ہے یا پانی سے نہیں مرتا, کیونکہ ایسے لوگوں کو دیکھنے لئے ابھی بھی بہت ہیں. لیکن آج میرا یہ سوال ہے کہ کون قرآن کو پڑھے بغیر مرتا ہے. بہت ہی خوبصورت ان سے اللہ نے یہ بات کروائی, تو میں نے اس کے جواب میں صرف یہ لکھا کہ شاباش, یہی جواب ہے ان کو دیتے. میں کیوں بولوں, آپ مجھ سے اچھا بولنے والے ماشاء اللہ. تو یاد رکھیے, یہ تڑپ لگائے بغیر لوگ نہیں سمجھیں گے. مسجدوں میں بیٹھ کے یہ بات نہیں سمجھ آئے گی آپ کو, جو آج ہماری مسجدوں کا حال ہے. عبادت گاہوں والے لوگ اس سکول کا درد نہیں سمجھیں گے. جمع تفریق میں پڑھنے والے کبھی نہیں سمجھیں گے. اس کو وہی سمجھے گا جس کو اس بات کی قدر ہے. تو یہ لازم ہے, اور آپ کا یہ قرآن پڑھنا اس حصے کا الحمدللہ ایک قدم ہے. آپ سب اس دریا میں کود چکے ہیں, مبارک ہے آپ کو. پتا تھا کہ نہیں پتا تھا, بس کود گئے ہیں. اللہ انشاءاللہ تارے گا اور نکلیں گے باہر آپ ادھر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا کچھ انسان کے اندر جائے اور نکلے نا. آخر ہم پتھر کے تو نہیں ہیں, دل تو ہمارے بھی پتلے سے گوشت کے ہی ہے نا. یہ کام کریں گے نا تو اس کے بعد پھر اگلا تقاضا دین کا, اسلام کا, قرآن کا, اقامت دین. اس دین کو اب قائم کرو. یہ ہے والا یستخلی, جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا جس سورت آیت میں آخرا کہ اللہ یستخلفنہم. آپ اس پوری آیت کو اگر ان تین تقاضوں میں سمیٹے تو آپ کو بالکل فٹ ہوتی بھی نہیں دکھتی کہ اب تمہارے اندر عبادت رب بھی ہو گئی, شہادت الناس بھی ہو گئی, اب اس دین کو غالب کرو. دین کا غلبہ, دین کو بحثیت نظام زندگی لاؤ, بالفعل اس دین کو قائم کرو. خوشی میں, غم میں, نماز میں, روزے میں, ہر موقع پہ اس دین کو لے کے آؤ. جی بولیے. دیکھیے, جو آج ہمارے نصاب میں سے مسنگ ہے نا وہ قرآن کی تفسیر ہے. تجوید اچھی نہیں, کون پڑھائے گا, بیٹھیں گے کہاں, کریں گے کیا, دور بہت ہے. یہ سوچنے والے کبھی بھی اس کاز کے ساتھ سیریس نہیں ہے. میں سوچتی ہوں, میں یہ بچوں کی بات کے بارے میں میرے دل میں بہت تکلیف ہے کچھ باتوں کی. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ میں یہ سوچتی ہوں, کل کی بالکل ریسنٹلی بات ہے, کہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ سہذا کوئی ایسی کلاس جو انگلش میں ہوتی ہو تو بتائیں, کیونکہ کوئی ایسی کسی کے بارے میں پوچھنی تھی جو عمر کی بھی ماشاء اللہ بڑی ہیں اور سنجیدہ, لیکن ان کا مسئلہ اردو نہیں آتی, تو وہ انگلش میں آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ انگلش کی تفسیر کی کلاس تھی لوکل ہے. میں نے ایک دو بردرس جن کو میں جانتی ہوں آن لائن پہ انگلش میں, میں نے ان کے نام لیے. میں نے کہا میرے خیال میں انگلش کی ان کی اچھی چیزیں آپ لے لیں. کہتی نہیں, وہ کہتی کہ مجھے آن سائڈ بیٹھ کے سیکھنا ہے. تو میں نے کہا کہ میرا اتنا انٹریکشن ہے نہیں انگلش والوں سے, ویسے میں پوچھوں گی, کوشش کروں گی. لیکن میں نے چاروں طرف جو نظر دوڑائی, ظاہر ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ناطے سے بھی میں جانتی ہوں شہر میں اتنی مشغول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ویکینڈز پہ فلائر بھی آتے ہیں, کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مسنگ چیز قرآن کی تفسیر ہے. تو میں گھر گئی, میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ بات شیئر کی, تو میرا دل نہ رات کے سے جیسے وہ گھلا گھلا نہیں ہوتا. میں نے کہا اللہ, ہم اتنے مسلمان ہیں, اتنا یہاں مسجد ہیں, کیا قرآن کی تفسیر کی, اردو تو چھوڑ دیں انگلش تک. اور پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ ہم تو بہت بلسڈ ہیں کہ ہمیں اردو میں آپ کے پڑھانے کا موقع مل گیا. اردو کی بھی تفسیر کہاں ہوتی تھی جس کو ہم سنجیدہ تفسیر کہیں. یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو سمجھ آئے گی تو اس کو سمجھ آئے گی.
جوابوں سے یہ تھا
دیکھیں قرآن رب کا پیغام ہے، مجھے بھی ضرورت ہے اس کی، آپ کو بھی ضرورت ہے. اور اینٹیں بننے والے لوگ اپنی ذات نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کاز کو سپورٹ کتنا کر رہے ہیں. کچھ نہیں ملے گا ہمیں، ہم اس کام میں پھر بھی لگے ہوئے. کسی اور ساتھی کی بات یاد آ گئی، یہ اپنے ساتھیوں میں ہے، تو ایسی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ آپس میں ساز ہم باتیں کر رہے تھے. فرق جو ساتھ پڑھتے ہیں نا، ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ 10-20 اور گروپ بھی شامل ہو جائیں، لیکن ان کی اپنی محبتیں ہوتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ جو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ تو شروع میں چھوڑ گئے تھے، تو دیکھیں استاذ اللہ نے ہم کھوٹے سکھوں کو کام پہ لگا دیا. لیکن کہ میں رو پڑی ان کی بات سن کے کہ بچی آپ کی یہی حاضری اللہ کو پسند ہے. یہ بہت بڑی بات ہے خود کو کھوٹا سکھا کہنا. کہتی جو ہم میں سے ٹیلنٹڈ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، وہ تو مجبوریوں میں شروع میں چلے گئے تھے، تو اللہ نے ہم سے دیکھیں جو کام لے لیا. تو ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم کوئی اچھا کوئی نہیں کر رہے، لیکن بس تو لگا ہی رکھنا، ہمیں اسے نکالنا نا. یہ شہادت علی الناس ہے، تیری قامت دین ہے. باتوں سے کبھی نہیں ہوگا، میں 2-2 گھنٹے اور بھی ادھر بیٹھ کے بول کے چلی جاؤں گی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اگر میرے گھر کوئی موقع آئے اور میری زندگی میں آپ کو رنگ نہ دکھے، وہاں میری مسلطوں کی نظر ہو جائے، یا میری ذات کو کوئی کچھ نہ کہے، کوئی مجھے باتیں نہ کرے، میں لوگوں کے لیے یہ نہ بن جاؤں وہ نہ بن جاؤں، ہم کہاں کہہ سکتے ہیں جب ہماری ذات پہ بات آتی ہے. کیونکہ پیچھے سے وہ بندگی کا رنگ نہیں چڑھا نا. کہو مجھے سب برے کو، تم کو اللہ جی آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوں، میں یہی کروں گی. یہ اس کا مزہ میں کہتی ہوں، کیا کسی نے اچھی چائے پی کے انجوائے کیا ہو، کیا ٹیسٹی چیز ہے جس کا مزہ یہ کہ لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں تو اللہ آپ کو اچھا کہہ رہا ہے اور آپ انجوائے کریں. جی ادھر سے کوئی. ہاں جی آپشن نشین. جی اپنے ملک کی بات ہے، کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مینورٹیز کی بات ہے. اور جو اللہ کے بندے، اللہ ان کو اور بھی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، ان سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں جو دین کی خدمت آج کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دل سے ان کا احسان مانتے ہیں؟ لوگ تو ان کو زر خرید غلام سمجھتے ہیں یا ان کو امپلائی سمجھتے ہیں. یقین کریں جو باتیں نکلتی ہیں دین والوں پہ نکلتی ہیں. آپ تو میں ادھر باہر بیٹھے ہیں، چلے ہمیں کوئی نہیں اچھا نہیں کہتا، تو برا بھی کوئی نہیں کہتا ہوگا میرے گمان کے مطابق، لیکن اپنے ملکوں میں ذرا جا کے تو دیکھیے دینداروں کے اوپر جو باتیں اٹھتی ہیں. بولو ہی میں کہتی ہوں جو ان کو جا کے بتاتا ہوگا وہ بھی ان پہ ظلم ہی کرتا ہوگا. لوگ ایک ایک چیز ان کی دیکھتے ہیں، ایسے آتے ہیں جا کے. یعنی مجھے خود کچھ لوگوں کی باتیں جو کسی اور کے بارے میں انہوں نے میرے سے کی اور جو میں نے ریسپانس دیا وہ یاد آ رہی ہے اس وقت پہ، لیکن آپ سے شیئر نہیں کروں گی. بیکار بات کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے. لوگ ان کی ذاتی زندگی، ان کی نجی زندگی، ان کے شوہر کے تعلقات، ان کے بچے، ان کے گھر، ان کے آنے ان کے جانے، ان کے کھانے پینے کو ڈسکس کرتے ہیں. اللہ کے بندو شکر کرو، شاید اللہ اپنے عذابوں سے اسی لیے بچاتا ہے کہ کچھ تو بھی خیر والے ہیں نا، اصلاح والے. لوگوں کو پیسہ کمانا ہو تو کوئی پیسہ کمانا آسان ہے؟ مشکل ہے آج کے دور میں، کیا مشکل ہے پیسہ کمانا. لیکن یہ ہے کہ جن کی اپنی نظر دنیا کی چیزوں پہ ہوتی ہے نا، وہ ایسے لوگوں پہ باتیں کرتے ہیں. یعنی ایک کو تو میں نے ایسا خاموش کرایا، بولنے ایک جملہ ہی بولی تھی، پھر اس کے بعد وہ سسٹر نہیں اٹھ سکی. اچھا پتہ نہیں، میں نے تو سننا تھا. معافی مانگی آپ ان کو فون کر کے جن کے بارے میں بھی آپ نے ایسا سوچا تھا. جی آپ ادھر سے فوزی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ لوگ جن کو کوئی پتہ انگلش کی کلاسز اردو کی جو بھی ہے، آپ لکھ کے دے دیں ایرم کو، ادھر ہم کہیں لگا بھی دیں گے، کو پوچھے تو اس کو بتا بھی دیں گے. جی آپ نہیں آئیں گے لوگ، ہم بچوں کے بھی شروع کریں گے تو اپنے لوگ نہیں آئیں گے. یقین کریں، میری بات مانیں، ہمارے پاس اتنے اچھے بردر ہیں، وہ ایک سے زیادہ بار پوچھ چکے ہیں کہ میں چھوٹے بچوں کو، یعنی 8-9 سال کے جو بچے لڑکے ہیں، ان کو پڑھانے میں انٹرسٹیڈ ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ وہ بہت اچھے بردر ہیں، جب وہ پڑھائیں گے تو بہت اچھا پڑھائیں گے. لیکن ابھی ہم اتنا لمبا پھر رسک نہیں لے پا رہے. اللہ کا حکم ہوگا تو شروع بھی ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ جو بات کی نا، یہ میں نے بہت سچ سے کہی ہے آپ کو. جب لوگ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں نا، تو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ اور سوچ لگتی ہے ان کو. یقین کریں، تو اللہ کرے جن کے ہوگا موقع انشاءاللہ پھر ملے گی. برادرز کی کلاس شروع کریں، برادرز کی کریں، کر کے دیکھ لیں. ہم نے کی بھی سب جگہ شروع کلاسز ادھر ادھر، تو جن کے سر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا وہ پھر اس میں جمع ہوتا ہے نا. تو کوئی چیز ہونا اور
تو بہرحال آپ دیکھیے کہ
آخری چیز جو ہے نا وہی اقامت دین ہے. اسی کا حصہ ہے یہ پوری آیت کا. میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا تین لفظوں میں. پہلے خود رب کے بنو, اپنی زندگی پر قائم کر لو. تمام ادیان کا یہی خلاصہ تھا کہ اس تمہیں دیکھ کر پتا مسلمانوں کا ملک ہے, یہ مسلمان ہے. اور اسی کو سمجھانے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پورا سمجھنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اچھا دین کیا ہوتا ہے لو پڑھ لو, مسلمان بستی کیسی ہوتی ہے پڑھ لو, مسلمانوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں, ان کے غم کیسے ہوتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو. بس یہ سیکھنے کے لیے ہم قرآن پہ آتے ہیں. نہ اس میں آپ کے ٹیسٹ ہیں, نہ اسائنمنٹ ہے, نہ اس کے اندر آپ کی اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, کچھ بھی نہیں کرو نہیں تو نہ صحیح. لیکن یہ کام کر لو. بہت سارے لوگ ہیں بےچارے کوشش کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا, پھر کیوں قرآن یاد کرنے تھوڑی ادھر آئے تھے, ترجمہ یاد نہیں ہوتا نہ سے, تجوید نہیں ٹھیک ہو رہی نہ سے, کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیں قرآن کے ان تین تقاضوں میں اس میں کچھ بھی نہیں, یہ صرف ٹولس تھے. اصل قرآن آپ کو اپنی زندگی کا مقصد دیتا ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اس طرح کا دین غالب ہو جائے. تو پھر ذرا آپ انجوائے تو کریں کہ پوری دنیا پہ جھنڈے ہوں گے اللہ کے نام کے. اللہ کہہ رہے وعد اللہ الذین آمنوا, دیکھیے لفظ وعدے پہ نہیں آپ نے غور کیا. آپ سے کوئی وعدہ کر لے تو آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ برا کریں گے. نہیں آج تو وعدہ کر کے گئے, آپ تو ضرور کریں گے. تو کیا میرے مالک کا وعدہ مجھے اس کا یقین نہیں ہے؟ عام منوں پہ کیوں رک جاتے ہیں عمل صالحات کے بعد؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کل بھی پورے کیے تھے, آج بھی کیے ہیں, اور یہ ہوتے رہیں گے. ہر دور میں مسلمانوں کے اللہ کی مدد کو لانے کا یہی راز ہے کہ عام منوں کے بعد عمل صالحات. اور عمل صالحات میں تین چیزیں, بندگی رب کی, شہادت علی الناس, اور اقامت دین. دین کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو دنیا میں کا غلبہ دیکھو گے. یقین کریں ہم نے روکا اللہ کی مدد کو, سچے کہ نہیں آج ہم نے روکا ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی نے مذاق کیا تھا مسلمانوں سے کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے آتے ہیں آسمان سے مدد کے لیے, تو یہ سن 65 کی جنگ میں کیا ہوا اور 71 میں کیا ہوا؟ 65 میں تو فتح ہو گئی تھی, 71 میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتے آئے تھے پھر ان کو کہیں اسلام ہی نہیں لکھا تو وہ چلے گئے. اللہ کا وعدہ مشروط ہے, صحابہ کے ساتھ غیر مشروط تھا, اور آج ان کا, آج ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ شرائط کے ساتھ ہے. تم دین کے تقاضے پورے کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غلبہ دے گا. طالوت علیہ السلام کا ذکر ہم قرآن میں پڑھ چکے, اس مثال میں لکھ لیں مثالیں, کس کس کو غلبہ دیا اللہ نے اسلام کی وجہ سے. طالوت علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. کیوں دیا اللہ نے؟ کو ہوائیں تک ان کے لیے مسخر کر دی, کیونکہ آمنوا کے بعد عمل الصالحات ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, یہ کیا اقامت دین ہے. دین غالب ہوگا, اللہ کا پسندیدہ دین ضرور غالب ہوگا. اور آپ پتہ کس کا بہترین غلبہ کب ہوگا؟ کوئی ایک لفظ میں بتا دے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کا غلبہ شروع ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پورا ہوگا, پوری بستی میں اسلام ہوگا, ہر طرف اسلام کی دھوم ہوگی. اور ایک انار پوری بستی کو کافی ہوگا, ایک بکری کا دودھ پورا خاندان پی لے گا, اتنی برکتیں. اور پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ماننے والے, وہ آیت ہے نا, بھولی آیت کا نمبر نہیں سکا یاد, لیکن وہ یہ ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے, اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا ان پہ. یہ تو ہم بھوکے ننگے بیٹھ کے اپنے لوگوں دوسروں سے اپنی مدد مانگ رہے ہیں نا, بھیک مانگتے ہیں امداد کی. اللہ سے مدد مانگے پھر دیکھیں اللہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ضرورت اس بات کی کہ اس دین کو سمجھے. یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا دین, تھوڑا سا اس کو بات کر لوں آپ کے سامنے کہ والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. لفظ دین ذہن میں آتا ہے تو کیا سامنے آتا ہے؟ ہم دین کو ریلیجن کہتے ہیں, حالانکہ دان یا دین و دین, دین کیا ہے؟ قرض. دین قرض ہے ہمارے ذمے. اللہ نے جو طریقہ زندگی دے دیا اس کو اگر نہیں پورا کرو گے تم اللہ کے دیندار ہو. تم اس کو سمجھو, تم اس کے اوپر عمل کرو, پھر تمہیں خوف کے بعد امن دے گا. کہ آج مسلمان خوف زدہ نہیں ہے؟ چلے اس وقت تو جو خوف تھا سو تھا, آج کیا نہیں خوف. ہر دھمکی ہم پہ, ہر بات کا رخ ہم پہ نہیں, اس لیے کہ اللہ خوف سے بے خوف کرتا ہے. اور وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ عدی بن حاتم کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ ان قریب عدی تم ایک ایسا وقت دیکھو گے کہ اتنا امن ہوگا مکہ سے نکلنے والوں کے لیے کہ ایک قافلہ بغیر کسی مطلب حفاظت کے نکل کے جائے گا, ایک عورت حج کر کے آئے گی اور اس کو بالکل بھی کسی کا اللہ کے سوا خوف نہیں ہوگا. ہیرا سے کوئی نکلے گی, ہیرا عراق کا ایک شہر ہے, کہ وہاں سے کوئی نکلے گا اور مکہ تک آ جائے گا اور راستے میں اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. شرط ایک ہے کہ یا بدوننی, کیا ہوا اس کے اندر لفظ؟ پہلا تقاضا بندگی کرو. لا یشرکو نبی شیئن, اللہ کو اللہ کا شریک نہ کسی کو بناؤ. آج آپ اپنے ملک کو ساری قبروں سے پاک کیجئے, مزاروں سے پاک کیجئے, شرک کو ختم کیجئے, دیکھیے آپ کی زمینیں سونا اگلیں گی. ایسے زمینوں سے سونا اگلے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اللہ پانی کی جگہ تیل نکال دے گا اپنے آپ کے ملکوں میں سے, اللہ سبزہ اگا لے گا, سونا اگلیں گی آپ کی زمین نے. شرط ایک ہے کہ آپ ان چیزوں کو مانیں. لیکن ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, آج ایسے نہیں لگتا ہم اسی میں آگے. ہم نے اللہ کے پیکج کو پسند نہیں کیا, مشکل لگتا ہے, ہم کہتے نہیں. اور آج یہ جو ان سے عمل نہیں ہو پاتا نا دین پہ, یقین کریں اس کی وجہ یہ کہ ہم دین کو غالب نہیں کر پا رہے. ایسے ہی کہ ابھی ایئرپورٹ تو بنا نہیں اور جہاز چلانا چاہ رہے ہیں. اسلام کا جہاز کدھر چلے گا؟ جہاں رن وے ہوں گے, جہاں اسلام کا ایئرپورٹ ہوگا, اسلام کے نام پہ وہ جہاز فٹ تو ہو سکے اس ہینگر میں. ہمارا مسئلہ یہ کہ قرآن پڑھ کے چند لوگ اسلام کے جہاز بن جاتے ہیں, بھائی رن وے کوئی نہیں ہے, پھر روتے ہیں, پھر دوتے ہیں, پھر آجزی, پھر کہتے ہیں اچھا چلو اللہ کو ہمارے دل کا تو پتا ہی ہے. واقعی پتا ہے اللہ کو, سچ ہے, لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. پھر انشاءاللہ آپ ہمت باندھیں گے, کمر باندھیں گے, اور اس کے لیے جدوجہد کرنا آج کے دور کا بہترین جہاد ہے. اس میں حصہ ڈالنا آج کے دور کا حقیقت میں تبوک کا سفر ہے. کل تو چند دشمن تھے نا, آج تو پورے کا پورا میڈیا اور پوری کی پورا گلوب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اور آپ کو پتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی, اور اس کے فوراً بعد 7 ہجری میں صلح حدیبیہ طے پا گئی. اور ان فتحنا لک فتحا مبینا, سورۃ فتح کی پہلی آیت کی صورت میں فتح مکہ کی خوشخبریاں مل گئیں. پھر صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا اور اس میں مسلمانوں کو کثیر مال ملا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, اور 9 ہجری کو حج کے موقع پہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موپنگ اپ دا آپریشن, یہ کفار اب اس جگہ آ ہی نہیں سکتے, 4 ماہ کی مہلت دے کے ان کو وہاں سے نکال دیا. عرب کے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے, جن کے پہلے معاہدے تھے ان کو پورا کیا, مہلت دی, دیٹس اٹ, اور ختم. اور 10 ہجری میں پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. اور جیسے حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بے تاج بادشاہ کہہ لینا, ایسے حکمران تھے کہ جن کی چاروں طرف بادشاہی تھی, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پہ آ گئے. اللہ نے اپنے نبی کو جب دنیا سے اٹھایا بڑے سرخرو کر کے اٹھایا, جہاں جہاں تک آپ پہنچے اور آپ کے ذریعے دین پہنچا وہاں غلبہ آ چکا. اس کے بعد دیکھ لیجئے خلافت راشدہ, صحابہ کا دور, رفتہ رفتہ حالات بہتر تھے پھر بگڑنے شروع ہو گئے, اور ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی یہ ساری باتیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد نبوت تو نہیں ہوگی تو کس طرح دین چلے گا؟ تو کہا خلافت ہوگی جو نبوت کے منحج پہ ہی ہوگی, منحج نبوہ ہوگی. تو ساری بات کا خلاصہ آپ بادشاہ کہہ لیں, صدر کہہ لیں, وزیر کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں, اصل بات یہ ہے کہ دین غالب ہوگا پھر بات چلے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں رکھے. اور اللہ کے نبی نے یہ خوشخبریاں دی تھی کہ ایک دفعہ دور اچھا آئے گا پھر بگڑے گا بھی. اور آپ کو پتا کہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر غلامی بھی شروع ہو گئی. آپ پڑھا مسلم ہسٹری پوری کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک مسلم ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی نا. پھر آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے اور اسلام سے پیار ہے؟ آپ اتنے سے بچے 8-10 سال, چلے میرا خیال ہے میٹرک اپنے ذہن میں, میٹرک میں پڑھنے والے امریکن کو پوچھیے امریکہ کی ہسٹری, توتے کی طرح پڑھاتے ہیں اپنی ہسٹری. ایسے وہ بچے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ملک کو, اس کو. کبھی میں اپنے ہسبینڈ کے منہ سے سنوں کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ کہتے ہمیں پڑھاتے تھے کتابوں میں. جب امریکن ویزا آپ لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں تو آپ سے وہ شاید 100 سوالوں میں سے سوال پوچھتے ہیں جس میں پوری امریکہ کی ہسٹری ہوتی ہے. مجھے بھی آتی تھی کسی دور میں، اب تو بول یہاں بھی ہوگا، ہر ملک اپنے ملک اپنی جگہ سے پیار کرتا ہے. یہ کل کسی نے مجھے ایک بڑی اچھی بات، تو ایسی ہی ہے، ویسے بھی بریک دینا چاہ رہی ہوں، ہم آپ ریڈی ہو جائیں تو، لیکن یہ ہے کہ کسی کی ایک کوٹیشن تھی سناؤں پڑھ کے، یعنی کہ قومیں کیسے بنتی ہیں نا. آج اگر ہم مسلم نہیں بنے نا تو ہم پاکستانی بھی نہیں بنے. ہمیں اگر اسلام سے پیار نہیں ہے نا تو ہمیں اپنے ملک سے بھی وہ لگاؤ نہیں. پیار ایک ہی صورت میں ہوتا ہے اپنے ملک سے. آپ کو بتا، کسی نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ، کیونکہ جو باہر رہتے ہیں مسلمان وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ رہتے جو نہیں ہے، اور جا کے رہنا پڑ جائے گا تو مشکل پڑے گی نا. لیکن یہ مولوی تم کا نام سنا ہوگا آپ نے، چائنا کے شاید ایک وقت میں کیا تھے، بڑے تھے کوئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ انگلش کیوں نہیں بولتے، چائنیز بولتے. دیکھ کس جی، چین کے عظیم لیڈر موزے تم بہت اچھی انگلش جانتے تھے لیکن کبھی انگلش میں بات نہ کرتے. ایک مغربی صحافی یعنی ویسٹرن جرنلسٹ جو تھا، اس نے سوال پوچھا آپ انگلش کیوں نہیں بولتے، تو انہوں نے جواب دیا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین گونگا نہیں ہے. پاکستان کی 84% عوام انگلش نہیں جانتی لیکن حکمران سے سرکاری خطاب بھی انگلش میں کرنا پسند کرتے ہیں. جو اپنی قومی زبان کی قدر نہیں کرتے وہ پاکستان کے عوام کا کیا خیال رکھیں گے. ناروے میں انگلش نہیں لوگ بولتے، آپ کو پتا، یعنی اگر یہ جملہ بولتے نا کہ دے ہیٹ انگلش، تو کوئی غلط نہیں ہوگا، ایسے بولتے ہیں کیونکہ ہمیں ناروے کو نہیں آتی، ٹوٹی پوٹی انگلش آتی ہے. جب کسی سے بولیں ایسے اجنبیت کا احساس دے کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، دے ڈونٹ لائک. اور اپنی زبان کو آپ یہاں بھی دیکھ لیں، یہی ہوگا کہ جو ان کے ملکوں میں آتا ہے جب تک آپ کی وہ اپنے ملک آپ کی زبان نہیں سیکھے گا وہ ویزا ہی نہیں دیتے. جو ناروے آتا ہے سب سے پہلا فتنہ اس کے اوپر یہی آتا ہے کہ نارویجین سیکھو، تو وہ بھی قرآن سیکھنے بھی لگتے ہیں بےچارے، ان کو جانا پڑتا ہے کہ کورسز ہوتے ہیں اور پارٹ ٹائم اور فل ٹائم، پھر فری دیتے ہیں اپنی زبان سکھانے. ویسے ہم جیسے کوئی باہر والے جو لوگ جا کے سیکھیں تو اتنی مہنگی ہے لینگویج سیکھنی کہ افورڈ ہی نہ کر سکیں، اور اپنے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ فری سکھاتے ہیں بلکہ ان کو ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں کہ تم نارویجین سیکھو، کیونکہ ان کو پتا کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی. آج ہمارے اپنے بچے اردو نہیں بولتے. جتنا مجھے غصہ اس وقت آتا ہے جب پاکستانی گھروں کے بچے بچیاں یا ان کی مائیں یہ کہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی، مجھے لگتا ہے یہ آپ کے ستیلے بچے ہیں، سگے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو اردو نہیں سکھائی. یہ کیا بات ہے، فیشن ہے کوئی کہ اردو نہیں آتی؟ جو ماں کی زبان نہیں سمجھے گا وہ ماں کے جذبات کیا سمجھے گا؟ چار چھ بری باتیں سنائیں اس کو اردو میں، دیکھیے اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ ہمیں کمپلیکس ہے، اور اندر سے خوش ہیں کہ بچوں کو شکر انگلش تو آتی ہے نا. تو بہرحال باتیں اللہ تعالی ہماری عمل میں ڈھلوا دے تو پھر بات بنے گی. اگلا حصہ بہت اہم ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، کسی بھی مجبوری پہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ چھٹی سے پہلے بریک لیجیے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد کلاس آفس، کیونکہ آج اس سورت کے اینڈ پہ آپ کا ایک چھوٹا سا اسیسمنٹ ہے، اس لیے لازم ہے کہ آپ سب ہوں. چلیں اذان لگا دیجیے. رو
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا